السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال حسين بن علي عليه السلام: اني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا کے آغاز میں مدینہ سے روانگی سے قبل وصیت نامہ مکتوب صورت میں تحریر فرما کر اپنے برادر ارجمان جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا، اور اس وصیت نامہ کے اندر امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد ذکر فرمایا. اس وصیت نامے کے اندر یہ نقطہ حضرت نے بیان فرمایا کہ میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، شر پھیلانے، فساد پھیلانے، فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا. اگرچہ بظاہر ایک طاغوت اور ایک طاغوتی نظام سے حضرت کا مقابلہ تھا، یزید اور اس سلسلہ جس کا وارث یزید بنا، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے مقصد و قیام کے خروج کا ہدف اصلاح امت قرار دیا، اور روش اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان فرمائی. یہ نقطہ بہت توجہ کا طالب ہے و قابل غور ہے. قیام کربلا میں و قیام مقدس سید الشہداء میں کہ امت کے اندر کیا ایسی خرابی یا فساد پیدا ہوا تھا جس کی اصلاح کی ضرورت پڑی، اور وہ بھی اس قیمت پر اور اس انداز سے. امر بالمعروف کا یہ مرحلہ کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنی اور اپنے تمام عزیزوں کی جانیں بھی قربان کر دیں. وہ حالات جن کے اندر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، تدریجاً امت مسلمہ ایسی مشکلات کا شکار ہوئی جن کا نتیجہ یزید جیسے طاغوت کی حکومت تھی، جو برملا منکر دین، منکر اعتقادات دینی، منکر قرآن، وحی کا منکر، رسالت کا منکر، اور کردار کے لحاظ سے سب کے لیے واضح اور روشن تھا. لیکن امت مسلمہ اور اس کے سرکردہ افراد خواص ایک خاص روش اپنائے ہوئے تھے، روش دینداری اور روش زندگی، جس کے تحت انہیں کوئی بے چینی نہیں تھی، امت کے اندر کوئی تشویش نظر نہیں آ رہی تھی. اپنے طور پر نجی ملاقاتوں میں، دو طرفہ ملاقاتوں میں بعض اوقات خدشے کا اظہار کر دیتے یا الجھن کا اظہار کرتے، لیکن عمومی طور پر امت کے اندر اس مسئلے پر کوئی حساسیت موجود نہیں تھی. یزید کو جب جانشین بنایا جا رہا تھا دمشق میں اور شام میں، اس وقت کے جو ماہرین یا سیاستدان تھے ان سے مشورہ لے کر، اور امیر شام نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر میں یزید کی جانشینی کا اعلان کروں، کیا عکس العمل متوقع ہے. مختلف صاحب نظر لوگوں نے اپنے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ توقع, یہ ان کاموں کی توقع اور یہ اعمال یا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اس رد عمل میں یا وہ خدشات جو ظاہر ہوئے اس میں فقط چند شخصیات کا نام سامنے آیا کہ یہ ممکن ہے اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں, لیکن امت کی جانب سے کسی بڑے عکس العمل کی کوئی کسی نے بھی خدشہ ظاہر نہیں کیا, چونکہ امت ایک ایسے حالت و صورتحال سے دوچار ہو چکی تھی جو عکس العمل دکھانے کے قابل نہیں تھی. یعنی اسلامی قلمرو کے اندر کتنا بڑا اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی لحاظ سے اہلیت نہیں رکھتا حکومت کی, حتیٰ ایک حاکم جور کے طور پر بھی صلاحیت حکومت نہیں رکھتا, کیونکہ بعض اوقات حاکم عادل نہیں ہے لیکن حکومت چلانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے, بے شک اس کے اندر عدالت نہ ہو یا بے شک قانونی طریقے سے نہ آئے, غیر قانونی طریقے سے آئے, لیکن انفرادی طور پر ذاتی طور پر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ حکومت کی امور کو زمان کو سنبھال سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ جو ہونے جا رہا تھا کسی بھی لحاظ سے وہ درست فیصلہ نہیں تھا, یعنی نہ وہ ذاتی طور پر اس قابل تھا, صلاحیت رکھتا تھا کہ ایک فاجر کے طور پر ہی حکومت چلا سکے, اور نہ ہی اس کے اندر دوسری شرائط تھی جو اسے قابل قبول بنا سکے. لیکن اس کے باوجود کہ بہت کم عرصہ گزرا ہے اسلام کو, تقریباً نصف صدی گزری ہے, 50 سال رحلت رسول اللہ کو گزرے ہیں, اور 50 سالوں کے اندر امت کی یہ حالت ہوئی ہے کہ امت کے اندر ایک اہم مرحلہ آیا ہے. البتہ اس سے پہلے کے مراحل بھی ایسے ہی تھے, چونکہ یزید کا برسر اقتدار آنا ان سابقہ اعمال کا ہی نتیجہ تھا, دھیرے دھیرے وہی حالات یہاں تک پہنچے کہ یزید کو برسر اقتدار لایا گیا. لیکن یہاں آ کر ایک اہم حادثہ رونما ہوتا ہے, اور اس حادثے میں امت کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کی کوئی توقع ظاہر نہیں کی جاتی. عمومی طور پر چند خواص ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے, 5 یا 6, کہ ممکن ہے یہ کوئی رد عمل دکھائیں, اور ان کے رد عمل کی بھی اس طرح سے پیشن گوئی کی گئی کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بیعت نہیں کریں گے لیکن اس سے زیادہ کوئی اور رد عمل نہیں دکھائیں گے, کچھ ایسے ہیں جو ممکن ہے کچھ عرصہ کے لیے عملی رد عمل بھی دکھائیں گے, قولی رد عمل دکھائیں, لیکن سب نے مل کر اس بات پر تاکید کی جو تبصرے کر رہے تھے یا جن سے رائے لی جا رہی تھی, مشورے دے رہے تھے, سب نے مل کر یہ تاکید کی کہ امت کے اندر صرف ایک شخصیت سے عملی اور شدید رد عمل کی توقع ہے, اور وہ حسین ابن علی ہیں. یہ دمشق کے اندر موجود مشاورین, خلیفہ کے مشاورین یا حاکم کے مشاورین اس بات پہ پہنچے, اور عام طور پر بھی یہی تاثر پایا جاتا تھا کہ صرف سید الشہداء علیہ السلام اس قسم کا عملی و شدید رد عمل دکھا سکتے ہیں اور امت کی طرف سے توقع نہیں ہے. سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ کیا ہوا اس امت کو جس کو اسلام جیسا نورانی مذہب سکھایا گیا, دین بتایا گیا, جس کے اندر کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے, اور جس کے اندر صحابہ کا وہ درخشان دور موجود ہے, اور ابھی اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا, 50 سال گزرے ہیں رحلت رسول اللہ کو, اور آج صورتحال اسی سلطنت کے اندر, اسی ملک کے اندر یہ ہے کہ یہ امت اتنے اہم فیصلے کے متعلق کوئی عکس العمل دکھا نہیں رہی ہے اور سوچ بھی نہیں رہی. یہی نقطہ تھا جس کی وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہی خرابی تھی امت کے اندر کہ یہ امت کیوں ایسی حالت میں آپ پہنچی ہے کہ رد عمل نہیں دکھا رہی, اور اس کو حساسیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی بھی حاکم آ جائے, کوئی بھی حکمران آ جائے, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ جو متدین تھے امت کا, وہ طبقہ جو دیندار تھا, وہ کہ اکثریت دیندار لوگوں کا طبقہ تھا, متدینین تھے اپنے اپنے نظریے یا اپنے اپنے سلسلے اور مکتب کے مطابق دیندار لوگ گنے جاتے تھے وہ, اور عملی دیندار بھی تھے, یعنی عبادت انجام دے رہے تھے اور اپنے مناسک کے دینی پر عمل کر رہے تھے. لیکن یہاں پر آ کر ان دینداروں نے بھی کوئی عکس العمل نہیں دکھایا, بلکہ خاموشی سے اپنے دینی مناسک اور دینی اعمال پر عمل کرنے لگے. حساسیت چھوڑ دی اس پر کہ کون برسر اقتدار آ رہا ہے, کس کی حکومت ہے اور کیا ہوگا, کیا انجام دیا جا رہا ہے. یہاں پر امتوں کے اندر یہ جب امتیں زوال کا شکار ہو جائیں, انحطاط کا شکار ہو جائیں, ان امتوں کے اندر یہ بیماریاں اور یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے. یہیں پر امتوں کے رہبروں اور امت کے پیشواؤں کا فریضہ بھی متعین ہوتا ہے کہ انہیں امت کو کس سطح پہ رکھنا ہے, کن احساسات کے ساتھ رکھنا ہے, کس حالت میں رکھنا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ میں واقع کربلا سے 20 سال پہلے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایک الجھن ابھی شروع ہو گئی ہے اور یہ الجھن بہت برے نتائج اس کے نکلیں گے, اور وہ الجھن یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ الٹا کر دیا گیا ہے, الٹ ہو گیا ہے دین. لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ, دین تو ہے لوگوں کے پاس لیکن دین الٹا ہے, لبادہ دین الٹ گیا ہے. یہ کنایہ و تشبیہ ہے کہ بظاہر دین موجود ہے ان لوگوں کے پاس لیکن اس کا نظام سارا الٹ گیا ہے. کچھ چیزیں اس میں جو ضروری تھیں وہ روح دین تھی وہ چھوڑ دی گئی ہے, اور ڈھانچہ اس کا اور ظاہر اس کا محفوظ رکھ لیا گیا ہے. در حقیقت وہی الٹا دین تھا جس نے لوگوں کو دیندار بھی رکھا ہوا تھا اور عکس العمل بھی نہیں دکھا رہے تھے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی تعبیر بیان فرمائی کہ اسلام کی حالت آج یہ بن گئی ہے کہ جس طرح ظرف اسلام کو الٹ دیا گیا ہو اور اس کی تہ میں بچی ہوئی تری کی حد تک اسلام باقی ہے لوگوں کے پاس. یا ایک اور جملے میں حضرت نے بیان فرمایا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کا مزہ ہے صرف, دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے صرف. یحوتونہ ما درت معائشہم, جب تک ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں اس وقت تک یہ مزہ زبان پہ دہراتے رہتے ہیں, لیکن اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون, جب تلخی آ جائے, سختی آ جائے, مشکل آ جائے, وہاں اس مزے کو تھوک دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس دین کو. یہ خاص روش دینداری ہے جس کو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دین تو ہے, لوگ مذہبی ہیں, رسومات مذہبی انجام دے رہے ہیں, دین سے عقیدت رکھتے ہیں, وہ احترام کرتے ہیں مقدسات دین کا, لیکن اسی کو حضرت نے فرمایا کہ الدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کا مزہ ہے صرف. اور تلخ ہو جائے جب یہ مزہ, اس کو تھوک دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے باہر اس کو. یہ بنیادی الجھن تھی جس کو سید الشہداء علیہ السلام نے تشخیص دیا کہ یہ خرابی ہے امت کے اندر, اور جب تک یہ خرابی ہے اس وقت تک یزید و یزید سے بدتر بھی برسر اقتدار آ سکتے ہیں, اور اس وقت صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی ہے جب تک یہ دینداری کی روش موجود ہے. یعنی ایسا دین جس کے اندر تضاد ہو, ایسی دینداری جس کے اندر تضادات ہوں, ان تضادات کے ساتھ ساتھ یعنی ایک حالت دینداری کی بھی ہو اور عملی شکل ایسی ہو جس کو دین قبول بھی نہیں کرتا, ان تضادات کے اندر جب دینداری آ جاتی ہے اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت 61 ہجری میں نکلا, یعنی یزیدیت کی حکمرانی, طاغوتیت کی حکمرانی, ظلم و جبر و ستم, اور در عین حال دین بھی جاری ہے, دین پر بھی عمل ہو رہا. مسجدوں میں دین ہے, امام بارگاہوں میں دین ہے, زیارت گاہوں میں دین ہے, انفرادی طور پر دین ہے, لیکن جو نظام اس معاشرے کے اندر قائم ہے وہ ضد دین ہے، وہ خلاف دین ہے، دین اس کو قبول نہیں کرتا. یہ متضاد دینداری، تضادات میں ڈوبی ہوئی دینداری، یہ درحقیقت امت کی الجھن تھی، جسے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں، کہ امت کو درحقیقت اس تضاد سے نکالنا ہے باہر، چونکہ سب کچھ انہوں نے لے لیا تھا. دین کے نام پر جو ظاہر و ذائقے کی حد تک تھا وہ بھی لیا ہوا تھا، اور عملاً روح دین سے دور بھی ہو چکے تھے، اور ان چیزوں کو بھی گلے لگایا ہوا تھا جنہیں دین سرے سے قبول نہیں کرتا، جو دینداری کے اندر جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان امور کو بھی گلے لگایا ہوا تھا انہوں نے. وہی تضاد جو آج امت اسلامیہ کی دینداری کے اندر نظر آتا ہے، اور نوکہ آج پیدا ہوا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور جب تک یہ تضاد موجود ہے دینداری کے اندر، اس وقت تک امت مسلمہ یزیدیوں کے اندر ہی گھری رہے گی، اس کے اوپر یزیدی ہی مسلط رہیں گے. وہ یزید جو بدتر ہے کہیں اس یزید سے جو 61 ہجری میں موجود تھا. آج جن یزیدیوں کا سایہ امت اسلامی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ کہیں زیادہ بدتر ہیں، کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگی یہ یزیدیت اس یزیدیت سے جو 61 ہجری میں موجود تھی، اور جس کے خلاف سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا تھا. امام علیہ السلام کو علم تھا کہ اتنی سے فوج کے ساتھ اور اتنے لشکر کے ساتھ اور اس گروہ کے ساتھ تخت نہیں چھینا جا سکتا، اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اظہر من الشمس ہے، اور امام علیہ السلام نے اپنے خطبات میں، متعدد خطبات میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ میں یونی کے اقتدار کے لیے جا رہا ہوں. چونکہ واضح نظر آ رہا تھا، عام لوگوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اقتدار حاصل کرنے کی حالات نظر نہیں آتے. اس کے باوجود امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا، اس کے باوجود، سمجھانے کے باوجود لوگوں نے متوجہ بھی کیا، لیکن امام علیہ السلام اپنی نیت سے منصرف نہیں ہوئے، تبدیل نہیں کیا اپنا ارادہ، بلکہ بڑی بڑی جید شخصیات آئیں مکہ کے اندر، صحابی و صحابی زادے جنہوں نے امام علیہ السلام کو آ کر روکنے کی کوشش کی کہ یہ مناسب قدم نہیں لگتا ہمیں، اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنے کی کوشش کی. امام علیہ السلام نے جھڑک دیا ان کو، ڈانٹ دیا ان کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اف ان لہذا الکلام، تف ہو ان باتوں پر جو تم میرے سامنے آ کر بیان کر رہے ہو. بعض لوگوں نے آ کر متوجہ کیا کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے، سمجھاتے تھے آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو، سید الشہداء علیہ السلام کو. یعنی یہ خود امت کی ایک نادانی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور حسین علیہ السلام میں اتنی بھی نہیں ہے، ان کو نہ کوفے کے آلات کا پتہ ہے، نہ امت کے آلات کا پتہ ہے، نہ یزید کی طاقت کا اندازہ ہے، نہ بنو امیہ کے مزاج سے آشنا ہے. بعض احمد ایسے تھے جو آتے تھے امام علیہ السلام کو آ کر، اور بنو امیہ کے طور طریقے اور ان کی تندی اور شدت اور خشونت بتاتے تھے کہ یہ درندگی کا خاندان ہے، اس کے اندر درندگی ہے، خود درندگی ہے، کہ سابقہ جنگوں میں انہوں نے اپنی خود درندگی ظاہر بھی کی تھی. بعض آ کر کوفیوں کا بارے میں بتاتے تھے، کوفی قابل اعتبار قوم نہیں ہے، اور بعض آ کر یزید کی طاقت پیش کرتے اور بتاتے کہ کتنا طاقتور ہے، اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا. یعنی یہ نادانی ہے و حماقت ہے کہ امام وقت کو آ کر سمجھا رہے ہیں کہ کوفیوں پر اعتبار نہ کریں، کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، اور بنو امیہ کی طاقت خطرناک ہے، اور آپ کے اقتدار میں آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ بیوقوفی تھی ان کی، اور کئی جگہوں پر امام علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کے یہی بتایا کہ یہ تمہاری نادانی اور حماقت ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے بھی پتا ہے، میں بھی آخر اسی امت میں رہ رہا ہوں، کتنا شعور تو میرا بھی ہے، اگر تم مجھ سے نہیں بھی ہو آشنا، اور میرے دارک و فہم سے اگر نہیں بھی ہو آشنا، مجھے امام نہیں بھی مانتے اگر، اتنا تو کم از کم تمہارے اندر سینس ہونا چاہیے کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو اتنا میں بھی سمجھتا ہوں. آخر میں کوفہ میں رہ چکا ہوں، کوفیوں نے میرے بابا کے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو تم کوفیوں کو زیادہ سمجھنے لگے ہو مجھ سے. لیکن بات تھے یہ نادان جو اس قسم کے افکار رکھتے تھے اور آ کر امام کو بھی منتقل کرتے تھے. بعض قریبی تھے امام علیہ السلام کے اپنے، امام علیہ السلام کا بھائی ایک عمر ابن علی ابن ابی طالب، سید الشہداء علیہ السلام کے بھائی تھے مدینہ کے اندر، ایک تو محمد ابن حنفیہ تھے جن کا اشارہ کیا، ایک اور بھائی تھے امیر المومنین سید الشہداء کے، امیر المومنین کے فرزند عمر ابن علی. انہوں نے آ کر امام علیہ السلام کو متوجہ کیا کہ میں نے پہلے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ایک روایت سنی ہے جو انہوں نے امیر المومنین سے نقل کی، اور امیر المومنین نے رسول اللہ سے وہ روایت نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. عمر ابن علی کہتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر جب سید الشہداء علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا، پھر اس کے بعد اس مختصر وقت میں جو مدینے میں گزرا، بہت سارے لوگوں سے نشستیں کیں امام علیہ السلام نے، اور از جملہ آل عقیل سے، اپنے چچا کے جو بیٹے تھے اولاد مسلم ابن عقیل اور دوسرے خاندان کے لوگ، جناب عقیل کی اولاد سے امام علیہ السلام نے ایک میٹنگ، ایک نشست کی، اور انہیں بتایا اپنا مقصد اور اپنا ہدف کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. عمر ابن علی کہتے ہیں کہ جب میں منتظر تھا باہر، چونکہ یہ آل عقیل میں سے نہیں تھے، یہ اس نشست میں نہیں تھے، باہر تھے، یہ کہتے ہیں وہ نشست ختم ہوئی، سید الشہداء وہ نشست ختم کر کے باہر آئے اور اکیلے تھے، تنہا تھے، تو میں نے موقع مناسب سمجھا اور میں نے اپنے خدشات جا کر پیش کیے اور یہی کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے اور آج آپ نے بیعت بھی انکار کر دیا، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے روک دیا، کہا کہ اے بھائی چپ رہو، میں بتاتا ہوں تمہیں کیا خوف ہے، تمہیں کیا ڈر ہے اور تم نے کیا سنا ہوا ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں بتایا جاتا وہ بات مجھے بتائی گئی ہے، اور میں نے خود امیر المومنین اپنے بابا سے یہ بات سنی ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ بات یہ تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا. اور فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا پتا ہے میری شہادت کا، مجھے یہ بھی پتا ہے میری قبر کہاں ہوگی. امام نے فرمایا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میری قبر میرے بابا کے قریب ہوگی، یعنی نجف اور کربلا کا فاصلہ بہت قریب ہے. یہ باتیں مدینے میں ہو رہی تھیں، مدینہ اور کربلا کہاں اور نجف کہاں. مدینے میں بیٹھ کر سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے میری قبر کہاں ہوگی، میرا مزار کہاں ہوگا، مجھے کیسے قتل کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے وجہ بھی بتا دی کہ یہ سب کچھ آگاہ ہوں میں اور پھر بھی جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین نے بھی سید الشہداء علیہ السلام کو روکا ہمدردی اور خیرخواہی کی نیت سے، اور کہا کہ آپ نہ جائیے. امام علیہ السلام نے وہاں پر بھی صراحت سے بیان فرمایا کہ اے اماں جان، خدا نے ارادہ کر لیا کہ مجھے خون میں لت پت دیکھے، مجھے خون میں ڈوبا ہوا دیکھے، مجھے شہید دیکھے. اور جب جناب ام المومنین نے یہ فرمایا کہ آپ بیبیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ ان بیبیوں کو اسیر دیکھے، ان بیبیوں کو پابند سلاسل دیکھے، یہ خدا کا ارادہ ہے. یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے صاف پتہ ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، انجام کیا ہوگا. اب وہ لوگ جو اپنے ذہنی گمان اور حدسیات آ کر امام کو بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، امام علیہ السلام کے یہی بھائی محمد ابن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ یہ بنو امیہ بہت خونخوار ہیں، بہت شدت پسند ہیں یہ، اور یہ رحم نہیں ہے ان کے دلوں میں، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، مکہ میں جا کے پناہ لے لیں، اگر مکہ میں بھی خوف ہو ڈر ہو تو مکہ سے نکل جائیں اور ان صحراؤں میں، عرب کے صحراؤں میں، ریگستانوں میں عمر ساری بسر کر دیں، غاروں میں اور گھاٹیوں میں چھپ کے رہیں، باہر نہ نکلیں ان غاروں سے جب تک یہ سلسلہ موجود ہے. اور ایک دن تو ان کو مرنا ہی ہے، یہ تو مر جائیں گے، بیماری سے مر جائیں گے یا کسی کے ہاتھوں مر جائیں گے. جس دن یہ سارے مر گئے، ختم ہو گئے، اس دن آپ غاروں سے باہر آ جانا. یہ بھائی مشورہ دے رہے ہیں اپنے، محمد ابن حنفیہ. وہ دوسرے بھائی ہیں، وہ یوں مشورہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد مکہ کے اندر آئے بہت سارے لوگ آ کر امام علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، اور اور شامی بہت درندہ خو انسان ہے. سید الشہداء نے فرمایا اف ان لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم یہ جو تمہارے ذہنوں میں آ رہا ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں اتنا بھی نہیں رکھتا شعور. یعنی بعض ہیں اس طرح کے کہ ابھی بھی ہیں ایسے لوگ کچھ جو ابھی بھی یہاں بیٹھ کر راہبر کے بارے میں یہی بات کریں گے، راہبر کو یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے. اف ان لحاظ الکلام، تف ہو ان باتوں پر، جن کے ذہن میں اتنا بھی نہیں شعور آتا کہ راہبر کا کم از کم ذہن اتنا تو کام کرتا ہے جتنی آپ کی ٹیڑھی کھوپڑی کام کرتی ہے، اتنا تو رہبر کا ذہن بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ شعور نہیں ہوتا ان کے اندر، لہذا ایسا اظہار کرتے ہیں. بس امام علیہ السلام کو سب علم تھا، معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یعنی اقتدار، سید الشہداء کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اقتدار تک پہنچنے کو کوئی راستہ نہیں ہے عملی اس وقت، لیکن قیام ضروری ہے. اس کے باوجود قیام ضروری ہے. کیوں قیام ضروری ہے؟ اس لیے کہ تدریجن امت کا جو رخ مڑ گیا ہے اور دین کا رخ مڑ دیا گیا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے. امام کے سامنے صرف ایک نسل کا مسئلہ نہیں تھا، 61 ہجری میں یا اس ابتدائی زمانے میں جو لوگ اس وقت زندہ تھے، سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے صرف ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے اور آج کی ذمہ داری فقط میرے دوش پر ہے، بلکہ یہ تاریخ کا جو رخ ٹیڑھا کر دیا گیا ہے، امت کا رخ موڑ دیا گیا ہے، دین کا رخ موڑ دیا گیا ہے، مجھے یہ سیدھا کرنا ہے، اس دھارے کو سیدھا کرنے اور اس کو اپنی ڈگر پہ ڈالنا ہے مجھے. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا. مشکل جو امت کے اندر پیش آئی تھی، جس کی اصلاح کا امام نے اعلان کیا کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، وہ مشکل یا اس مشکل کا ایک شعبہ میں صرف آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، ورنہ مشکل زیادہ پیچیدہ ہے، مشکل بڑی ہے، وہ گہری ہے، وہ عمیق ہے، وہ مشکل، اس کو بڑی فرصت چاہیے تاکہ اس پوری مشکل کو بیان کیا جائے کہ اصل المیہ کیا رونما ہو گیا تھا وہاں، اور سید الشہداء علیہ السلام کو کیوں اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا خاندان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس قیمت پر بھی یہ کام ضرور کرنا ہے. اس مشکل کا ایک شعبہ عزیزان یہ تھا کہ امت تدریجن ایسا دین اس کے اندر تبلیغ کیا گیا، ایسا اسلام اس امت کو سکھایا گیا جس کے اندر تضاد موجود تھا، دیندار لوگوں کی دینداری کے اندر تضاد موجود تھا، ٹکراؤ تھا. یعنی ایک ہی وقت میں کئی ایسے راستوں پر چل رہے تھے جو راستے آپس میں سازگار نہیں تھے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں، اپنا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کو کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے، کھانے کے بھی شوقین ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ایک طرف سے گولیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں بلڈ پریشر کی، اور دوسری طرف سے ہر وہ چیز بھی کھا رہے ہوتے ہیں جس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے. شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ایک طرف سے شوگر کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، انسولین بھی لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے حلوہ ہو زردہ ہو ہر چیز بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہیں ہماری زندگی میں، عملاً یہ لوگ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اپنی آنکھوں سے، یہ موجود ہیں یہ لوگ. یہ صرف کھانے کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے متضاد لوگ، یعنی یہ بیمار، اس بیمار کو علاج، اس کے شوگر کا علاج نہ کیا جائے، اس کے ذہن کا علاج کیا جائے، اس کی کھوپڑی کا علاج کیا جائے، اس تضاد سے باہر نکلے یہ کہ ایک طرف سے بیماری کا علاج کر رہے اور ایک طرف سے بیماری کو بڑھانے کے لیے ہر چیز استعمال کر رہے ہیں. اس تضاد سے نکلے، یا انسولین چھوڑ دو یا شوگر چھوڑ دو، اس تضاد سے نکلے یہ انسان. اور یہ اس خاندان کا سارا پیسہ یہی بیمار اپنی بیماری پہ لگا دیتا ہے، خاندان کی ساری توجہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے، چونکہ نہ پرہیز کرتا ہے نہ اجتناب کرتا ہے کسی چیز سے. وہ علاج چھوڑ دو، کم از کم بچت تو ہو جائے، وہ پیسہ تو بچ جائے، علاج چھوڑ دو آپ اپنا، لیکن دونوں کام کر رہا ہوتا ہے ایک ساتھ. جہاں بیٹھتا ہے پرہیز کی باتیں بھی کرتا ہے، گولیاں بھی نکال نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ کھا رہا ہوں میں، چائے پھیکی پیتا ہے لیکن حلوہ میٹھا کھاتا ہے، جلیبی بھی کھا لیتا ہے. یہ تضاد ہے عملی زندگی کے اندر، اور متضاد زندگیاں جن زندگیوں کے اندر ایسی راہیں ہوں کہ وہ راہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایسی قوموں کو باہر سے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے جو متضاد راہوں پہ چل رہی ہوں. ایسی قوموں کو یہ بتانا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف منصوبے بن رہے ہیں، آپ کو روکا جا رہا ہے، کس سے روکا جا رہا ہے؟ ہمیں متضاد راہوں پر چلنے سے روکا جا رہا ہے، دشمن پاگل ہے جو ہمیں متضاد راہوں پر چلنے سے روکے گا، دیوانہ ہے وہ کہ وہ آ کر ایک قوم کو جو خود ہی متضاد اور ٹکرانے والے راستوں پہ چل رہی ہے اس کو ٹکراؤ والے راستوں سے نکال کے سیدھے راستے پہ ڈال دے، احمق ہے وہ. علامہ اقبال نے اپنی نظم میں ابلیس کی مجلس شورا میں لکھا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کی اور اپنے نمائندوں کی میٹنگ بلائی اور اس میں انہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں اور یہ ذکر و فکر بہت کرتے ہیں، یہ عبادتیں بہت کرتے ہیں. اس نے کہا یہی ان کو کروانا ہے، آپ ہرگز نہ چھیڑنا ان کو، یہی کام، یہی دینداری ان کی جاری رکھو، بلکہ آپ مدد کرو ان کی اور زیادہ وسائل و امکانات ان کو دو تاکہ یہ اس طرح کی دینداری میں مزید آگے بڑھیں. مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو مست رکھو ان کو اور مزید مست کرو ان متضاد راہوں پر. وہ کہتے بھی ہیں نا کہ جو گڑ سے مرتا ہے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، کیوں تہمت اپنے نام چڑھائیں ہم؟ جو گڑ سے مرتا ہے وہ گڑ سے مر جائے. کیوں ایسی قوم کو دشمن آ کر ننگ اپنے ذمہ لے کے ہم نے ان کو خراب کیا جو خود ہی خراب ہونے جا رہی ہے؟ یہ در حقیقت امتوں کی مشکلیں ہیں کہ متضاد راستوں پہ جب ایک امت نکل پڑے، دین بھی گلے لگایا ہوا ہے اور دین کی ضد، دین کے متضاد راستہ بھی گلے لگایا ہوا ہے، اس کو بھی عملی کر رہے ہیں. یہ جملہ میں نے بارہا نشاندہی کی ہے کہ ایک شخص نے، ایک پاکستانی رائٹر نے انقلاب اسلامی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، آنکھوں دیکھا حال، وہ وہیں تھا اس وقت، اور اس نے یہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں ایران جانے سے پہلے معلومات اکٹھی کر رہا تھا تو ایک ریٹائرڈ کرنل نے، فوج کے کرنل نے جو وہاں اپنا ذمہ داری انجام دے رہے تھے، بعد میں ختم کر کے آئے، تو انہوں نے بھی مجھے مفید معلومات دی اور ایک بات یہ کہ ایرانیوں کے بارے میں کہ آپ جس سرزمین پر، جس قوم میں جا رہے ہوں وہ متضاد راہوں پر چل رہی ہے، اس قوم کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دو ایسی راہوں پر چل رہی ہے یہ قوم جس کے اندر تضاد ہے، ٹکراؤ ہے. کہا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ٹکراؤ ہے ان کے اندر؟ کہنے لگے کہ ان کا ٹکراؤ یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر نام حسین ابن علی ہے لیکن سیاسی نظام جس کے تحت یہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ یزیدی ہے، شہنشاہیت اور آمریت ہے. 2500 سال سے شہنشاہیت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس قوم کے علماء بھی، فقہا بھی، مجتہدین بھی، متدینین بھی، زائرین بھی، خیرین بھی، نمازی بھی، حاجی بھی، عزادار بھی، سب ایک طرف سے لان کرتے ہیں یزید کو زبان سے، اور نظام جو ان پر مسلط ہے وہ بھی یزیدی نظام ہے. زبانوں پر نام حسین ابن علی ہے لیکن سسٹم ان کا یزیدی نظام ہے. یہ تضاد ہے اس قوم کے اندر. انقلاب کسے پیش آیا؟ انقلاب کا یعنی جو محرک انقلاب کا جو بنا وہ یہی چیز تھی کہ امام راحل نے اس تضاد کو بھانپا اور اس تضاد سے ملت کو نکالا، اس تضاد سے نکالا، نہ کہ اس تضاد پر تاکید کی امام نے، اس تضاد کو مزید راسختر نہیں کیا امام نے اور اس تضاد کے ہمراہ نہیں چلے کہ میں بھی دو قدم قوم کے ساتھ چلتا ہوں، ہمدردی قوم کے ساتھ دکھاتا ہوں. اس تضاد سے باہر نکلے اور امت کو بھی اس تضاد سے باہر نکالا. یزیدیوں کی پناہ میں رہ کر حسینیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یزیدی نظام کے زیر سایہ رہ کر عزائے حسین نہیں برپا کی جا سکتی، یزیدیت کے سائے میں رہ کر خدائی حج و ابراہیمی حج نہیں بجائے لا جا سکتے. سید الشہداء علیہ السلام نے حج انجام نہیں دیا، چھوڑ دیا، احرام کھول کے چلے گئے. وہ تضاد جو اس وقت امت کے اندر تھا کہ دین بھی رکھا جا سکتا ہے اور خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھو، سروکار رکھو، اور ہمیں غرض نہ ہو کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون نظام لے کر آیا ہے، کون ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ دین ان کے اندر تبلیغ کیا گیا تھا کہ حاکم جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہی ذل اللہ ہے، خدا کا نمائندہ زمین پر ہوتا ہے، سایہ خدا ہوتا ہے زمین پر. لہذا آپ توجہ فرمائیں, المیہ جو اس وقت پیش آیا, دینداروں کے اندر جو المیہ پیش آیا, کربلا میں جو قاتل بن کر آئے اور جن کے فتوی سے سید الشہداء کو قتل کیا گیا, یہ عبرت کے پہلو ہیں. رہبر معظم انقلاب اسلامی ان لوگوں کو جو ممبر پہ آ کے بولتے ہیں یا قلم اٹھاتے ہیں عاشورہ و کربلا کے متعلق, فرماتے ہیں کہ آپ دو آنکھوں سے کربلا کو دیکھو, ایک آنکھ سے نہ دیکھو, دو آنکھوں سے کربلا دیکھو تاکہ آپ کو نظر آئے کربلا درست, وہ سارے مناظر نظر آئیں. ایک آنکھ سے دیکھتے ہو آپ کو صرف ایک منظر نظر آتا ہے, دوسرے منظر آپ کی آنکھوں سے اوجھل رہ جاتا ہے. کربلا میں ایک اہم پہلو رہبر فرماتے ہیں عبرت کا پہلو ہے, یہ عبرتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج ان عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ ہے کہ یہ قاتلین کربلا پہ کبھی غور کرو گے, یہ کہاں سے آئے لوگ, یہ جو دہشت گرد کربلا پہنچے یہ کون تھے؟ امام چہارم جب شام کی قید سے چھوٹ کر واپس گئے, مدینہ میں جا کر روضہ رسول پر مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے میں یہ کہا کہ اے نانا جان, یہ جب قتل کر رہے تھے, تیر پھینک رہے تھے, تلواریں چلا رہے تھے, ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے, یہ یعنی قصد قربت کر کے امام علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے. بس معلوم تھا کہ مذہبی کام کر رہے تھے, دینی کام کر رہے تھے, اس سے قرب خدا حاصل کر رہے تھے. ایسا مذہب ان کو سمجھایا گیا تھا, ایسے مذہب کی تبلیغ کی گئی تھی کہ نواسۂ رسول کو مارنا باعث قرب خدا سمجھ رہے تھے. وہ یہ کام کیا گیا ان کے اندر. شمر, یہ شمر کون تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے روم سے آیا ہوگا, یہ شمر کہیں دہشت گرد کسی خاندان سے آیا ہوگا. یہ شمر امیر المومنین کی فوج کا جرنیل تھا, کوفہ میں جنگ صفین میں یزید کے باپ کے خلاف امیر المومنین کی طرف سے لڑ رہا تھا. اس کی سربراہی میں کتنے فوج تھی, لشکر علی کا حصہ تھا یہ. کیا ہوا کہ یہ جرنیل علی کی فوج کا جو جنگ صفین میں علی کی سرپرستی میں لڑ رہا ہے اور یزید کے باپ کے خلاف لڑ رہا ہے, لیکن کربلا کی جنگ میں یزید کا جرنیل بن کر علی کے بیٹے کے قتل کرنے آ گیا ہے, گلا کاٹ دیا اس نے. کس کے فتویٰ سے کیا یہ کام؟ قاضی شریع. قاضی شریع جو امیر المومنین کے زمانے میں قاضی تھا, قاضی القضات تھا, علی علیہ السلام نے اس کو منصب قضاوت دیا کہ قاضی بنے. یہ شخص جو علی کی حکومت میں امیر المومنین کا ساتھی ہے اور قضاوت کر رہا ہے, یہی شخص کربلا میں آ کر فتویٰ دیتا ہے, باقاعدہ کوفہ میں فتویٰ دیتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف, حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ بغاوت ہے اور اس کو کچلنا واجب ہے. یہ فتویٰ نشر کیا گیا کوفہ کے اندر, گھر گھر کے اندر, اور ان کو بتایا گیا کہ شرعی فریضہ, دینی فریضہ ہے تمہارا اس وقت حسین ابن علی کے خلاف قیام کرنا. سب وہ فتویٰ جیب میں ڈال کر کربلا آئے. یہ لوگ تھے جو قتل کرنے آئے سید الشہداء کو. یہاں سے اب توجہ فرمائیں کیا المیہ تھا اس وقت جو رونما ہوا, کون سے لوگ قاتل بن گئے, یہ کہاں سے نکلے, یہ کہاں قاتل بنے, کہاں دہشت گرد بنے. یہ اس تضاد کی وجہ سے بنی, جس تضاد پر دوسرے خاموش رہے, وہ ایسے متضاد راستے و دین ان کو سمجھایا گیا کہ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, حکومت کس کی ہے, بلکہ جو حکومت ہو اللہ کی طرف سے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حاکم کا ذاتی کریکٹر ہوتا ہے, حاکم کے ذاتی کریکٹر سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے دسترخوان پہ کیا پیتا ہے, کیا کھاتا ہے, وہ اپنے بیڈ روم میں کیسے ہوتا ہے, اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کسی پبلک کو, عوام کو, اس کے ذاتی کریکٹر سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ دین قرار دے کر انہیں بتایا گیا تھا, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, اور انہی لوگوں نے اسلام سمجھ کر اس کو قبول کیا ہوا تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کنفیوژن کے اندر، اس دینداری کے اندر جو گوہر دین کا تھا، روح دین تھی، وہ اس امت سے چھین لی گئی ہے، وہ لٹ گئی ہے اس میں، وہ گوہر احساس عزت ہے کسی قوم کے اندر، احساس شرف ہے کسی قوم کا. لیکن بیت المال اگر آپ دروازے کھول دیں لوگوں کے اوپر اور دیں لوگوں کو، کرپشن زیادہ ہو جائے، جب مالی دوڑ شروع ہو جائے، مادی دوڑ شروع ہو جائے اور ہر ایک مقام و منصب و فائدوں کے پیچھے دوڑے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کے اندر جو گوہر دین اس کو بتاتا ہے، جو خدا نے اس کو دیا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے اور فوائد کے پیچھے لگ جاتا ہے. عزیزان، یہ تضادات ہیں جو انسان کو کوفی بنا دیتے ہیں، شامی بنا دیتے ہیں. اس گوہر کو بچائیں ہم، غالب ہو یا مغلوب، وہ گوہر عزت و شرف وہ باقی رہنا چاہیے. دو چیزوں سے لوٹ لیا جاتا ہے امت کا، یا لوٹا گیا امت اسلامی کا گوہر شرف و عظمت کا احساس، دو چیزوں سے لوٹا گیا، ایک خوف اور ایک لالچ سے. کچھ بزدل تھے جنہیں ڈرا کر انہیں بے شرف بنا دیا گیا، اور کچھ طماع تھے، لالچی تھے، لالچ دے کر ان کا شرف و گوہر عزت ان سے لوٹ لیا گیا. سید الشہداء علیہ السلام یہی گوہر ان کو لوٹانے آئے تھے، یہی گوہر پلٹانے آئے تھے. یہ جملہ میں نے بہت دیگر مجالس میں بھی عرض کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک بات چھڑی ہوئی ہے بعض حکومتی اور عدلیہ کے سرکردہ افراد، ملک کی لٹی ہوئی دولت واپس لوٹانے کے چکر میں ہیں، کہ جو کبھی بھی نہیں لوٹ کر آئے گی، چونکہ جو لوٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ خود اتنی ہی لوٹے ہوئے ہیں، وہ خود بھی لوٹے ہوئے ہیں. صرف یہ اخباری بیان ہے، اخباری بیانوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن برفرض اگر پاکستان کی لٹی ہوئی دولت واپس آ جائے، مشکل پاکستان کی حل ہو جائے گی، اس ملت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہ، اس ملت کے مسائل حل اس وقت ہوں گے جب حسین ابن علی سے پوچھیں کہ ہمیں مشکل ہے کیا ہماری اور اس کا حل کیا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہیں، مشکل یہ نہیں ہے کہ بجٹ کم ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ وسائل کم ہیں، مشکل یہ ہے کہ اس ملت کا احساس عزت ختم ہو گیا اس کے اندر، عظمت و شرف کا احساس لوٹ لیا گیا ہے اس سے، اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے. یہ تضاد ہے سب سے بڑا، کہ ایک قوم نے دین بھی گلے سے لگایا ہوا ہو اور ذلت بھی گلے سے لگائی ہوئی ہو، غلامی بھی گلے سے لگائی ہوئی ہو. یہ سب سے بڑا تضاد ہے. امام علیہ السلام اس وقت امت کو اس تضاد سے نکالنے کے لیے نکلے باہر، کہ ذلت اور دین دونوں جو تم نے گلے لگائے ہوئے ہیں، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہذا شعار امام علیہ السلام کے یہی تھے، خود بھی فرمایا کہ میرے سامنے جان بچانے کے بھی راستے موجود ہیں، لیکن ذلت ہے ان راستوں کے اوپر، اور شرف کا راستہ میرے سامنے موجود ہے، عزت کا راستہ، لیکن موت ہے اس راستے کے اوپر. میں موت کو انتخاب کرتا ہوں لیکن ذلت کو انتخاب نہیں کرتا، ذلت کی راہ پر نہیں چلتا میں. حسینیت یعنی درود پڑھیے محمد والے محمد. امام علیہ السلام نے اس تضاد سے لوگوں کو نکالا. بارہا اپنے خطبات میں اور جملات میں اظہار فرمایا کہ میرے سامنے بھی دو راستے ہیں, یعنی جس راہوں پر چل کر تم زندہ ہو اور بچ سکتے ہو اور بچے ہوئے ہو, وہ راستہ میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے, میں مجبور نہیں ہوں مرنے پر, لیکن وہ ذلت کا راستہ ہے. اب میں امام دین بھی بنوں اور ان راہوں پر چلوں تو تضاد کا شکار میں بھی ہو جاؤں گا. جن چیزوں پر تم فخر سمجھتے ہو, چالاکی سمجھتے ہو کہ ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, بعض ہیں ایسے جو خوش ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں موجود جو شہداء کے بارے میں اور ان مجاہدین کے بارے میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں, ورنہ اگر ہماری باتیں سنتے تو یہ بھی آسودہ ہوتے, آج ان کے بھی بارے نیارے ہوتے. امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری راہیں مجھے معلوم ہیں, لیکن تنہا مشکل ان راہوں پر یہ ہے کہ وہ ذلیلانہ راستے ہیں, وہ میری شان کے راستے نہیں. متعدد ایسے خطبات ہیں, جملات ہیں جو آپ نے سنے ہوئے بھی ہیں بعض. ایک خطبہ امام علیہ السلام نے جو حر کے سامنے بیان فرمایا, حر ابن یزید رہائی جو عبیداللہ کی طرف سے 2000 کا دستہ فوج لے کر آیا تھا امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے, جب امام سے اس کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے وہاں پر اس نے روکا, امام نے پوچھا تم کیا کرو, کس لیے آئے ہو, کہا میں آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں. بار کے وہ تلخی ہوئی, گفتگو کا تبادلہ ہوا, اس نے موت کی دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں سنیں گے, تسلیم نہیں ہوں گے تو پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں. یا امام علیہ السلام نے حر کے جواب میں فرمایا لیس شانی شان من یخاف الموت, تجھے نہیں معلوم تیرا پالا کس سے پڑا ہے, تو پہلے بزدلوں کو یہ دھمکی دے کے آ چکا ہے اور ان پر کارگر ہوئی ہے, تو نے سمجھا یہ بڑا مؤثر ہتھیار ہے, یہ ہر ایک پہ چلتا ہے. امام راحل امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ ساواک کا چیف میرے پاس آیا اور آ کر اس نے دھمکی دی, لیکن امام نے اس کو فرمایا کہ خوب تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کریں. کہا جب میں عراق میں چلا گیا تو عراقی خفیہ پولیس کا چیف بھی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ نے نجف کے حوضے کو سیاسی بنا دیا ہے, آپ یہاں یہ کام نہ کریں. اس نے کہا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, ڈیوٹیاں ہیں. امام نے کہا تم اپنی ڈیوٹی پر عمل کرو, اپنے فریضے پر عمل کرو, میں اپنے فریضے پر عمل کرتا ہوں, نہ تم میری خاطر اپنا فریضہ چھوڑو نہ میں تیری خاطر اپنا فریضہ چھوڑتا ہوں, تم اپنا فریضے پر عمل کرو, میں اپنے فریضے پر عمل کرتا ہوں. یعنی ہر وہ حربہ جو دوسروں پر آزما چکے تھے وہ امام پر بھی آزمانا چاہا, لیکن دیکھا نہیں اثر ہو رہا اس پر, اس شخصیت پر اثر نہیں ہو رہا. عبیداللہ نے ہر وہ حربہ جو کوفہ میں آزمایا اور ڈرا دھمکا کر لوگوں کو گھروں میں بٹھانا پر کامیاب ہوا, وہی حربہ اب امام حسین علیہ السلام پر آزما رہا ہے, یعنی موت کی دھمکی. امام نے فرمایا لیس شانی شان من یخاف الموت, میری حیثیت میرا مقام وہ نہیں ہے کہ میں موت سے ڈر جاؤں, میرا مقام عظیم تر ہے اس سے, اجل ہے اس سے. ما احمن الموت علی سبیل نیل العز, کتنی آسان ہے موت عزت کی راہ پر آئے تو. ما احمن, کتنی آسان ہے موت, کتنی گوارا ہے موت, کتنی میٹھی و شیرین ہے موت, وہ موت جو عزت کے راستے پر آئے. و احیاء الحق, اور جو حق کو زندہ کرنے کی راہ میں آئے, سبیل حق پر جو موت آئے. لیس الموت, یہ شعار ہیں, یہ میں نے بعض مجالس میں تقاضا کیا ہے شعراء سے اور نواخانوں سے مرثیہ نویسوں سے, کہ بجائے اس کے کہ اپنے تخیلات کو سید الشہداء کے بارگاہ میں پیش کرو اور ان کو عقیدت کہو, کہ بعض اوقات عقیدت بھی نہیں ہوتی, وہ عقیدت کی لائن سے ہٹ جاتے ہیں. خود سید الشہداء علیہ السلام کے یہ جملے, ہر جملے سے ایک نوحہ بنتا ہے, اور ہر نوحہ در حقیقت اتنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے جو سید الشہداء کے ان جملات سے بنے, کہ ظلم کے ایوانوں کو لرزا سکتا ہے. توجہ فرمائیں سید الشہداء کے شعار کیا ہیں. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدہ, عزت کی راہ پر موت حیات جاویدانی ہے، عزت کی راہ پر موت، عزت کی خاطر مر جانا، یہ زندگی جاویدانی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَلَيْسَتِ الْحَيَاةُ مَعَ الذُّلِّ إِلَّا الْمَوْتَ الَّذِي لَا حَيَاةَ مَعَهُ، اور وہ زندگی جو ذلت کے تحت بسر رہ رہی ہو، یہ در حقیقت موت ہے، ایسی موت ہے جس میں حیات کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي، تو موت کی دھمکی دے کر مجھے ڈرا رہا ہے، اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي، تو موت سے مجھے ڈرا رہا ہے، ہیہات تاشا سہموں کا وخاب ظنک، تیرا تیر خطا گیا، تیرا گمان غلط نکلا، یعنی اس نے اپنی ترکش کا مؤثر تیر، سب سے عالی تیر و سب سے بڑا تیر پھینکا، یعنی موت، کہ اگر آپ نہیں تسلیم ہوں گے ہم مار دیں گے، دیکھا اس تیر نے بھی اثر نہیں کیا۔ امام فرماتے تیرا تیر خطا گیا اور تیرا گمان غلط نکلا، لست اخاف الموت، میں ہرگز موت سے نہیں ڈرتا، ان نفسی لاکبر من ذلک وہمتی لاعلی من ان احمل الزیم خوفا من الموت، میں اجل ہوں، میں بڑا ہوں اس سے، میں عظیم تر ہوں اس سے جو تو سمجھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ موت کا نام لے گا میں کانپنے لگوں گا، میں ڈر جاؤں گا، میں تیری منتیں شروع کر دوں گا، میں تجھ سے پناہ مانگوں گا، میں کہوں گا مجھے امن کا کوئی راستہ بتا، وہ جو ہم اپنے ذہن سے حسین، ہم جو حسین بناتے ہیں اپنے تخیل کی مدد سے، وہ لاچار حسین ہے، وہ مجبور حسین ہے، وہ محتاج حسین ہے، وہ سوالی حسین ہے، ہر ایک سے سوال کر رہا ہے، راستے پوچھ رہا ہے، لیکن خود حسین کیا فرماتے ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں ان نفسی لاکبر من ذلک، میرا نفس بہت عظیم ہے، میری روح بہت بزرگوار ہے، میں اس سے کہیں بڑا ہوں جو تو سوچ رہا ہے کہ موت کا سن کر میں گھبرا جاؤں گا، میں اس سے کہیں زیادہ بلندتر ہوں، وہمتی لاعلی من ذلک، اور میری ہمت و میرا ارادہ و میرا عزم کہیں زیادہ پختہ تر ہے، من ان احمل الزیم خوفا من الموت، کہ میں موت کا نام سن کر ستم برداشت کرنا شروع کر دوں گا، ظلم کو تحمل کرنا شروع کر دوں گا، وَحَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، تم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہو، بہت تم سے جو ہو سکتا ہے، بہت بڑا کام وہ مجھے قتل کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وَحَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، تم میرے قتل سے زیادہ بھی کوئی قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، مرحباً بالقتل فی سبیل اللہ، یہ ہے حسین ابن علی، حسین لاچار نہیں ہے، لاچار حسین نہیں ہے، حسین کیا کہہ رہے ہیں، مرحباً بالقتل فی سبیل اللہ، رائے خدا میں موت مرحبا، خوش آمدید، زندہ باد، یہ حسین کا نعرہ ہے کہ رائے خدا میں موت زندہ باد، رائے خدا میں مرگ زندہ باد و شہادت زندہ باد، مرحباً بالقتل فی سبیل اللہ، ولکنکم لا تقدرون علی ہدم مجدی، سید الشہداء فرماتے ہیں تم مجھے قتل کر دو، میری لاش کے ٹکڑے کر دو، میری گردن تن سے جدا کر دو، لیکن تم میرا شرف مجھ سے نہیں چھین سکتے، تم میری عظمت و مجد مجھ سے نہیں لے سکتے، وہی کام جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے اور چھین لی ان سے، جو مکہ میں بیٹھے تھے، جو مدینہ میں بیٹھے تھے، جو کوفہ میں بیٹھے تھے، جو بصرہ میں بیٹھے تھے، انہوں نے موت کی دھمکی دے کر ان کا شرف چھین لیا تھا ان سے، وہی کام جو آج پاکستان میں ہوا ہے، ملت پاکستان سے مجد چھین لی، شرف چھین لیا، عزت کا احساس چھین لیا ان سے، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ذلت کا توق گلے میں ڈال لیا، اور پھر یہی ذلت کے ساتھ زندگی بھی بسر ہو رہی ہے، ہر سال کربلا بھی برپا ہو رہی ہے، ہر سال عاشورہ و عزاداری بھی ہو رہی ہے، ہر سال حسین حسین کر کے گھروں کو بھی چلے جاتے ہیں، عین اس وقت الوداع کا نوا پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں جب حسین حلب ناصر کہہ رہے ہیں، کتنی تضاد، کتنا تضاد ہے ہماری عزاداری کے اندر، کہ ایک طرف حسین، زخمی حسین، آخری لمحے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور اسی لحظے ہم نوا پڑھتے ہیں الوداع یا حسین، حسین ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، حسین کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہاری ضرورت ہے، آج تک تو میں تھا، میں خود تھا عصر عاشور تک، اب سے تمہاری ضرورت ہے، اب سے حلم ناصر کہہ رہے ہیں حسین، حلم ذا بن یزب عن حرم رسول اللہ، عین اسی وقت ہم الوداع پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہر بار دوسروں پر استعمال کیا, انہیں موت سے ڈرا کر ان کی عزت چھین لی, ان کی عظمت و مجد و احساس شرف ان سے چھین لیا تم نے, اور ذلت کا توق انہوں نے گردن میں ڈال لیا, وہی ہر بار تم مجھ پر استعمال کرنے آئے ہو. ہے ہاتھ تاشا سہمک, ہرگز تیرا تیر خطا ہے, تیرا گمان غلط ہے, تجھے بہت عظیم انسان سے پالا پڑا ہے. امام فرماتے ہیں ولا تقدر ولکن لا تقدرون على هدم مجدي ومحو عزي وشرفي, تم ہرگز میری عزت مجھ سے نہیں چھین سکتے, میری عظمت مجھ سے نہیں چھین سکتے, میرا شرف مجھ سے نہیں چھین سکتے. فاذن لا ابالي بالقتل, بس سن لو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ لاچار حسین نہیں ہے, یہ چارہ ساز حسین ہے, یہ چارہ گر حسین ہے, یہ وہ حسین ہے جو امتوں کو تضاد کے راستے سے نکال رہا ہے. عزیزان ہماری مشکلوں ہماری مشکل متضاد راستوں پہ چلنا ہے, ہماری مشکل کا رائے حل ان تضادات سے باہر نکلنا ہے, ایک طرف ہونا ہے, یا حسین ابن علی کی راہ پر چلیں یا پھر ذلت کو گلے لگائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذلت کی زندگی میں ہم حسین حسین بھی کرتے رہیں. حسین امام عزت ہے, امام شرف ہے, وہ ملت حسین ابن علی کا نام لینے کا حق رکھتی ہے جو اپنی عزت کو بحال کر لے, جو اپنی عظمت کو بحال کر لے, جو اپنے شرف کو بحال کر لے, جس کی اشد ضرورت ہے آج ملت پاکستان کو, پاکستان کا شیعہ یا پاکستان کا سنی. ہم دیکھیں دنیا میں ہوا ہے حسین ابن علی کے طفیل و تصدق سے کھوئی ہوئی عظمت امتوں نے واپس لی ہے. ہم حسین ابن علی کا واسطہ دے کر غلے مانگتے ہیں, چنے مانگتے ہیں, ویزے مانگتے ہیں, بیٹے مانگتے ہیں, حسین ابن علی کا واسطہ اللہ کو دے کر اور رائے حسین ابن علی پہ چل کر اپنا کھویا ہوا وقار واپس پلٹا سکتے ہیں, کھوئی ہوئی عظمت اپنی واپس لوٹا سکتے ہیں, عزت کے ساتھ جئیں اگرچہ بھوکے ہی کیوں نہ ہو. اور وہ غلہ جو ذلت کے ساتھ ہمیں ملے, جو گدائی کے ساتھ ملے, تقدی کے ساتھ ملے, رائے حسینیت اس کو قبول نہیں کرتی. وہ بیبیاں جو بھوکی اور پیاسی بازار کوفہ سے گزر رہی تھیں, لوگوں نے رحم کھا کر کھجوریں دی ان کو, صدقے کی کھجوریں ان کو دی تراہم کے طور پر, بیبی نے وہ کھجوریں لے کر ان کے منہ پہ ماری اور فرمایا کہ تم ہم پہ رحم کھاتے ہو, ہماری بھوک پہ رحم کھاتے ہو. بھوک قابل رحم نہیں, ذلت قابل رحم ہے, ہمیں تم پہ رحم آ رہا ہے, ہم تمہیں اس ذلت سے نکالنے کے لیے اس حالت میں ہیں. تم سمجھتے ہو کھجوریں بانٹ کر ثواب دارین حاصل کر لو گے ہمارے لیے, تبرک پکا کر آپ ثواب دارین حاصل کر لو گے, حق حسین ابن علی ادا کر دو گے آپ؟ جب تک یہ راہ حسین ابن علی نہیں چلتے, اس راہ کو زندہ نہیں کرتے, اس وقت تک عزت کسی قوم کو حاصل نہیں ہوتی. آج ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, لکھا انہوں نے, وقت تمام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.